أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليكم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. آمين يا رب العالمين. سورة حشر کے بعد اب سورة ممتحنہ ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء. اهل ایمان میرے دشمنوں کو اپنے دشمنوں کو اور میرے دشمنوں کو ولی اور دوست مت بناؤ. تلقون الیہم بالمودہ, تم ان کے طرف پیغامات بھیجتے ہو دوستی کے اور محبت کے. وقد کفروا بما جاءکم من الحق, حالانکہ وہ کفر کر چکے ہیں اس حق بات کا جو تمہارے پاس آیا ہے. ان آیات کے بین السطور میں شان نزول میں کچھ ایک واقعہ بھی ہے. ایک تو اصولی ہدایت ہے کہ جو میرے دشمن ہیں اور تمہارے دشمن ہیں, اسلام کے دشمن ہیں, ان کے ساتھ دوستی کا تعلق مت رکھو. اصولی رہنمائی ہے. پس منظر میں ایک واقعہ بھی ہے. فتح مکہ کے لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا, سن 8 میں فتح مکہ ہوا ہے, تو آپ نے اسے پوشیدہ رکھا تھا کہ کسی کو معلوم نہ ہو, اور جنگ کی تیاری شروع کر دی تھی. فوج کشی کے لیے آپ نے پوری تیاریاں کی ہیں لیکن خفیہ رکھا. ایک صحابی نے, جن کے رشتہ دار جو ہیں مکے میں موجود تھے, ان کے گھر والے وہ مہاجر تھے لیکن بچے اور گھر والے خاندان ادھر تھے, تو ایک خط کے ذریعے اپنے خاندان والوں کو آگاہ کرنا چاہا, اور ایک عورت جو مدینہ سے مکہ جا رہی تھی اس کے ہاتھ اس نے بھی خفیہ طور پر ایک خط جو ہے وہ روانہ کر دیا کہ میرے گھر والوں کو یہ خط پہنچا دینا. اس میں اطلاع تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اب لشکر کشی کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرمایا, اور آپ نے پھر حضرت علی کو اور ایک اور صحابی کو بھیجا کہ وہ خاتون جو جا رہی ہے اس کو اس کا تعاقب کریں اور اس کا جو ہے وہ تلاشی دیں. اور جب دیکھا گیا تو وہ خط برآمد ہو گیا وہاں سے. یہ صحابی جو ہیں یہ حاطب ابن ابی بلتا ان کا نام ہے, اور یہ مخلص مسلمانوں میں سے تھے. جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا, اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, اللہ نے تو آپ کے ساتھ مدد کا وعدہ کیا ہے, فتح تو آپ کو ملے گی. بہرحال میرے وہاں پر رشتہ دار تھے, میرے گھر والے تھے, تو میں نے چاہا کہ ان کو بتا دوں تاکہ قریش ان کی تھوڑا سا لحاظ کر لیں, باقی ہونا تو وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوگا. بہرحال ان کی غلطی تھی, اس کے اوپر تنبیہ بھی کی گئی اور ایک اصولی ہدایت دے دی گئی کہ کفار کے ساتھ, اللہ کے دشمنوں کے ساتھ پھر کوئی روابط اور ان کے لیے کوئی سافٹ کارنر کسی طرح کا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ہے جو اس سورت کے آغاز میں جو مضمون ہے. پھر پڑھ لیں, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اہل ایمان, میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست مت بنانا. تلقون الیہم بالمودہ, تم انہیں پیغامات بھیجتے ہو دوستی کے, مودت کے. وقد کفروا بما جاءکم من الحق, حالانکہ وہ کفر کر چکے ہیں اس حق کا کہ جو تمہارے پاس آیا ہے. یخرجون الرسول, جن سے تمہیں ہمدردی ہوئی ہے اور کفار سے, خاص طور پر وہ مکہ کے لوگوں سے, یہ تو وہ ہیں جو نکالتے ہیں اللہ کے رسول کو. وَإِيَّاكُمْ, اور تمہیں بھی نکلنے پر مجبور کیا انہوں نے، تم مہاجر ہو کر مدینہ پہنچے ہو، ان تؤمنوا باللہ ربکم، صرف اس بات پر کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو کہ جو تم سب کا رب ہے، یہ جرم ہے ان کا، ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم واقعی نکلے ہو میرے راہ میں جہاد کے لیے، وابتغاء مرضاتی، اور تم جو ہے میری رضا کے حصول کے لیے نکلے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، اللہ خوش ہو جائے، تو سرون الیہم بالمودہ، اور پھر خفیہ طور پر تم ان کو پیغامات بھیجتے ہو دوستی کے، وانا اعلم بما اخفیتم، اور میں خوب جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو، وما اعلنتم، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، اور جو کوئی تم میں سے ایسا کام کرے گا تو وہ تو پھر بھٹک گیا سیدھے راستے سے. چنانچہ حاتب ابن ابی بلتا کا جو معاملہ سامنے آیا تو حضرت عمر نے تو تلوار کھینچ لی تھی اور اجازت چاہی تھی کہ آپ کہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت فرمائی کہ غلطی ہو گئی ہے، لیکن یہ بدری صحابہ میں سے ہے، اس نے غزوہ بدر میں بھی حصہ لیا تھا، یہ اپنی جگہ مخلص ہے، بہرحال غلطی ہوئی ہے، جس پر پھر انہوں نے توبہ کی ہے. اِن یَسْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءَ، اگر تم کہیں ان کے ہاتھ ہتھے چڑھ جاؤ، تم ان کے ہاتھ آ جاؤ، تو وہ تو تمہارے ساتھ دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، اور تم پر اپنے ہاتھ دراز کریں گے، دست درازی کریں گے، تمہیں زد و کوب کریں گے. وَأَلْسِنَتَهُمْ، اور زبانوں سے بھی جو ہیں وہ تمہیں ایذا پہنچائیں گے، بِالسُّء، برائی کے ساتھ. وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور ان کی تو شدید خواہش یہ ہے کہ تم بھی واپس کفر کی طرف لوٹ آؤ. لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کچھ کام نہیں آئیں گے تمہارے یہ رحمی رشتے اور تمہاری اولاد قیامت کے دن. يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا تمہارے درمیان. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے. تو یہ ایک ابدی رہنمائی ہے اس سلسلے میں تمام مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، اے مسلمانوں تمہارے لیے بہترین نمونہ تو ابراہیم اور والذین معہ، ان کے ساتھیوں میں ایک نمونہ موجود ہے. اذ قالوا لقومہم، جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے کہا تھا اپنی قوم سے، انا براء منکم، ہم تم سے بری ہیں، بیزار ہیں، الگ ہیں، اپنی قوم سے کہہ دیا. ومما تعبدون من دون اللہ، ان سے بھی بیزار ہیں جنہیں تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا. کفرنا بکم، ہم نے تمہارا کفر کیا ہے، ہم تمہارے تصورات کا انکار کرتے ہیں. وبدا بیننا وبینکم العداوہ، اور ہمارے اور تمہارے درمیان اب دشمنی ظاہر ہو چکی ہے. چاہے تم رشتہ دار ہو لیکن اصولی بنیادوں پر اب تم ہمارے دشمن ہو. وبدا بیننا وبینکم العداوت والبغضاء، اور کھل گئی ہے، ظاہر ہو گئی ہے ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بیزاری، بغض، ابدن، ہمیشہ کے لیے. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ، پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو دشمنی ختم ہو جائے گی، ادروائز نہیں. الا قول ابراہیم لابیہ، سوائے ابراہیم کے ایک قول کے جو انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا جاتے ہوئے، لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء، کہ میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا، دعا کروں گا کہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے. اور ساتھ یہ بھی فرما دیا تھا کہ میں اللہ کے ہاں آپ کے معاملے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا، صرف درخواست ہی کر سکتا ہوں، چھڑا نہیں سکتا آپ کو اللہ کے عذاب سے. ربنا علیک توکلنا، یہ طرز عمل یہ ہونا چاہیے مسلمانوں کا کہ یہ دعا کریں، اے ہمارے رب ہم نے تجھ ہی پر توکل کیا ہے، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے تختہ امتحان نہ بنا دینا، یہ نہ ہو کہ کافر سارے داؤ ہم پر آزما رہے ہوں، اتنی شدید جو ہے آزمائش بھی نہ ڈالیو، سب ڈیزی کٹر اور ڈرون سارے کے سارے جو ہیں وہ ہمارے اوپر ہی آ رہے ہوں، جتنا تو ہمارے ساتھ مدد فرما، اور یہ ہے ان کے اس مشق ستم کا نشانہ ہم نہ بنے. دعا تو کر سکتے ہیں، اور دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا یقیناً اس کے جواب میں سہولت بھی دیتا ہے، مدد بھی کرتا ہے، اور پھر بعض کو شہادت کے لیے منتخب بھی کر لیتا ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا، اور اے ہماری رب ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی ہے زبردست ہے، غالب ہے اور حکمت والا ہے. لقد كان لكم فيهم اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. اے مسلمانوں، یقیناً تمہارے لیے ان ہستیوں کی زندگی میں بڑا ایک اسوہ ہے، اس بڑا اچھا نمونہ ہے جو حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں نے جیسے اعلان برات کیا تھا اپنی قوم سے کہ ہماری ساری رشتہ داریاں ختم ہیں. یہ ہے اسوہ، تمہیں بھی اس کو اختیار کرنا چاہیے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اور یہ اسوہ وہ اختیار کرے گا کہ جو امید رکھتا ہو اللہ اور یوم آخر کی، اللہ سے ملاقات کی اور قیامت کے وقوع کی. ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید، اور جس کسی نے منہ پھیر لیا تو وہ جان لے کہ اللہ تعالی غنی ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں، اور حمید ہے، تمام تعریفوں والا ہے. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی تسلی کے لیے یہ فرمایا کہ کوئی بعید نہیں کہ اللہ تمہارے اور تمہارے ان دشمنوں کے درمیان ایک دوستی کی صورت پیدا کر دے. اور دوستی کی صورت تبھی پیدا ہو سکتی ہے کہ ان کو بھی ایمان کی توفیق دے دے. یعنی یہ مہاجرین سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے جو رشتہ دار مکہ میں ہیں، جو ابھی تک کافر ہیں، تمہارے خلاف انہوں نے کئی جنگیں بھی لڑی ہیں، بہرحال ہیں رشتہ دار تمہارے، تمہیں ان کا خیال بھی رہتا ہے، تو کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ان ملا دے، مودت اور جو ہے آپس میں محبت کی فضا سازگار کر دے، یعنی ان کو ایمان کی توفیق دے دے. واللہ قدیر، اللہ قادر ہے. واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ فتح مکہ کے موقع پر کیا ہوا، جنگ کی تو نوبت ہی نہیں آئی، 8,000 مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، لیکن الٹیمیٹلی یہی ہوا کہ آپ نے انہوں نے اندازہ کر لیا قریش نے کہ وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہہ دیا کہ جو ابھی سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا، جو فلاں جگہ پناہ لے گا اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا. اور پھر یہ ہے کہ آپ فاتحانہ جو ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ داخل ہوئے ہیں مکہ میں، اور پھر عظیم اکثریت جو ہے اس نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا. گویا اب پھر وہ مہاجر اور جو ہیں یہ جو آپس میں ان کی دشمنیاں تھیں، اب یہ پھر ایک ہو گئے اللہ کی رحمت سے. واللہ قدیر، اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے. واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، اللہ تمہیں ان لوگوں کے بارے میں منع نہیں کرتا کہ جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی ہے دین کے معاملے میں. ولم يخرجوكم من دياركم، اور نہ انہوں نے تمہیں نکالا ہے تمہارے گھروں سے. ان تبروہم، ایسے بھی کافر ہیں جو اس میں انوالو نہیں ہیں لیکن ایمان نہیں لائے، ان سے ہم اللہ نہیں تمہیں روک رہا کہ ان سے حسن سلوک کرو. وتقسطوا الیہم، اور ان سے انصاف کا معاملہ کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ پسند فرماتا ہے انصاف کرنے والوں کو. انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، اللہ تو تم منع کر رہا ہے تمہیں ان لوگوں سے جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ چھیڑی ہے. واخرجوکم من دیارکم، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکال باہر کیا ہے. وظاہروا علی اخراجکم، اور تمہیں وہاں سے نکالنے میں مدد کی ہے ان کی ان قوتوں کی جو نکالنے والے تھے. ان تولوہم، ان سے دوستی سے اللہ نے تمہیں منع کیا ہے. ومن یتولہم، اور جو ایسے لوگوں سے دوستی کرے گا. فاولئک هم الظالمون، تو یہی ہیں جو حد سے بڑھنے والے ہیں، ظالم ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، اہل ایمان جب آئیں تمہارے پاس مومن خواتین ہجرت کر کے. فامتحنوہن، تو پھر ان کا امتحان کر لیا کرو، جانچ لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو ان کے بارے میں. صلح حدیبیہ میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ اگر کوئی مسلمان مکے سے چل کر مدینہ پہنچ جائے، مکے سے کفار کے نرغے سے اپنے آپ کو چھڑا کر مدینہ پہنچ جائے گا، تو اس صلح کی شق یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس جو ہے مکہ بھیجنے کے ذمہ دار ہوں گے. البتہ کوئی مدینے سے کوئی مسلمان پہنچ جائے مکہ تو اہل مکہ اس کو واپس نہیں لوٹائیں گے، جو ان ایکول ٹرم محسوس ہوتی تھی. بہرحال اس کی پابندی کی گئی، اس کا نقصان بھی انہی کو ہوا جو وہاں سے نکل کے آتے تھے، انہوں نے بیچ میں ایک مقام اس کو اڈا بنا لیا اور وہاں سے جو ہے وہ قریش کے جو بھی تجارتی قافلے ہوتے تھے ان پر وہ حملہ کرتے تھے. قریش کے لیے مصیبت بن گیا وہ معاملہ کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک جو ہے ان کے لیے اسپاٹ ایسا بن گیا تھا کہ وہاں سے گزرنا ان کے لیے عذاب ہو گیا، وہ تنگ آئے ہوئے تھے. لیکن خاص طور پر عورتوں کا معاملہ جو ہے، بعض عورتیں بھی جو ہیں وہ مکہ سے آ گئیں ہجرت کر کے مدینہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس نہیں بھیجا، اس لیے کہ جو الفاظ تھے اس کے معاہدے کے اس میں واضح طور پر تھا جو مرد آئے گا تو، اور اس کا گویا کہ اس شک کا اطلاق خواتین پر نہیں ہوتا تھا. لیکن اس کا بھی اندیشہ تھا کہ وہاں سے جو آنے والی خواتین ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئی ہیں اور ہم مدینہ آ رہی ہیں، ہمیں پناہ دی جائے، کوئی ان کی جاسوس نہ ہو، ان کی طرف سے جو ہے کوئی سازش ہی نہ ہو، تو لہذا فرمایا کہ جو آتی ہیں ہجرت کر کے فامتحنوہن تو تحقیق کر لیا کرو، اللہ اعلم بایمانہن اللہ تعالیٰ ان کے ایمان سے خوب واقف ہے، فإن علمتموہن مؤمناتن اور اگر تم یہ سمجھو تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچ جاؤ کہ وہ واقعی سچی مومن ہیں، فلا ترجعوہن الی الکفار تو ایسی خواتین کو واپس مت لوٹاؤ کفار کی طرف، لا ہن حل لہم نہ یہ عورتیں حلال ہیں ان کافروں کو، اس لیے کہ یہ بات طے ہو چکی ہے کہ کوئی مشرک جو ہے وہ کسی مشرک خاتون سے شادی نہیں کی جا سکتی، کسی مشرک مرد سے کسی مسلمان خاتون کی شادی نہیں ہو سکتی، اور اگر ان دو پہلے مشرک تھے ایک اس میں سے اسلام لے آیا تو از خود طلاق واقع ہو جائے گی. تو لا ہن حل لہم یہ عورتیں ان کے لیے حلال نہیں ہیں، یہ مسلمان ہو گئی ہیں اور وہاں پر کافر ہیں ان کے شوہر، ولا ہم یحلون لہن اور نہ وہ کافر حلال ہیں ان عورتوں کے لیے، وہ آتوہم ما انفقوا اور دے دیا کرو وہ جو ان کا خرچ ہوا ہے. ایک مسلمان عورت آ گئی ہے مدینہ پہنچ گئی ہے، اس کا شوہر وہاں پر موجود ہے، تو اس کے شوہر نے جو اس کو دیا تھا مہر وہ واپس کرنا چاہیے، اخلاقی طور پر یہ چاہیے کہ ان کو جو خرچ اس نے کیا ہے وہ اس کو لوٹا دیا جائے، اس لیے کہ اب اس کے وہ نکاح سے باہر آ چکی ہے. یہ اسلام کے اصول دیانت اور انصاف کے جو ہیں وہ سب کے ساتھ ہیں. ولا جناح علیکم ان تنکحوہن اذا آتیتموہن اجورہن اور اے مسلمانوں تم پر گناہ نہیں ہے کہ ایسی عورتیں جب وہ آ جائیں اور مدینہ پہنچ جائیں تو تم ان سے نکاح کر لیا کرو جب تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو، یعنی جو طریقہ ہے نکاح کا اس کو اختیار کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا نکاح سابقہ ٹوٹ چکا ہے اسلام لانے کی وجہ سے. ولا تمسکوا بعصم الکوافر اور اے مسلمانوں تم بھی کافر عورتوں کی عصمت پر قابض بن کر نہ بیٹھ جاؤ. ایک شخص مسلمان ہو کر یہاں آیا ہے، اس کی بیوی جو ہے وہ وہاں پر ہے اور وہ اس کو طلاق نہیں دے رہا، اس نے جو ہے اسلام قبول نہیں کیا، نہیں اس کو طلاق دینا چاہیے، اس لیے کہ وہ اب مشرکہ ہے اور تم مومن ہو گئے ہو تو اب وہ تمہارے ساتھ بیوی کی حیثیت سے نہیں رہ سکتی، اس کو طلاق دو اور پھر کیا کرو، وآتوہم ما انفقوا اور ان کو دو کہ جو کہاں تک پہنچے. ولا تمسکوا بعصم الکوافر واسألوا ما انفقتم تم ان سے سوال کر لو جو تم نے خرچ کیا ہے. طلاق دیتے وقت تم کہہ سکتے ہو کہ جو میں نے مہر دیا تھا وہ واپس کرو، چونکہ تم اسلام دار اسلام میں نہیں آئی لہذا میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں، تمہیں آزاد کر رہا ہوں. طلاق دینے کا مطلب ہے آزاد کر دیا، طلاق کا لفظی مفہوم ہے آزاد کرنا. جب تک وہ نکاح میں ہے وہ کہیں اور شادی نہیں کر سکتی، وہ مشرک ہو چکی ہے، تم ان کو فارغ کرو، آزاد کرو انہیں، اور جو تم نے خرچ کیا وہ ان لوگوں سے طلب کرو. لیکن ظاہر ہے کہ وہ کب دینے والے تھے، لیکن اصول بتا دیا کہ تم ان سے مانگ سکتے ہو کہ تم نے جو مہر دیا تھا اب وہ تمہیں واپس کیا جائے. وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا اور کافر جو ہیں وہ تم سے مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا تھا. کسی کافر کی جو ہے وہ بیوی ایمان لے آئی ہے تو اب نکاح ٹوٹ گیا ہے اور اب اس کو وہ کافر آزاد کرے اور وہ تم سے مہر جو ہے کا تقاضا کرے، اس نے خرچ کیا تو اس کے ساتھ بھی انصاف کرو. ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ یہی ہے اللہ کا فیصلہ، یحکم بینکم، وہ تمہارے درمیان انصاف کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کو جاننے والا ہے، حکمت والا. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ، اور اگر تمہاری بیویوں کے مہر میں سے کچھ کافروں کی طرف رہ جائے، تم نے تو طلاق دے دی کہ تمہاری بیوی مشرک ہے، اور تم نے کہا کہ میرا مہر واپس کرو، تمہیں میں نے آزاد کر دیا ہے، لیکن وہاں سے نہ ملے، وہ جو ہے وہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو وہ جبر تو نہیں ہے، وہ تو مکہ میں بیٹھا ہوا ہے، اس سے کیسے وصول کریں گے؟ تو اس کا ایک حل بتایا، فَعَاقَبْتُمْ، اور پھر تمہارا اگر داؤ لگ جائے، کوئی تمہیں مال غنیمت میں سے کچھ مل جائے، فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا، تو ان لوگوں کو کہ جن کی بیویاں ان کے ہاتھوں سے جا چکی ہیں، وہ مشرکہ ہونے کی وجہ سے اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے کسی مسلمان نے، اور جو ہے وہ اس کی جگہ جو ہے وہ مہر واپس نہیں کر رہی، تو وہ تو واپس نہیں کر رہی، تو اب یہ ہے کہ جو مال غنیمت میں سے آیا ہے اس سے ان کو کمپنسیٹ کر دو تاکہ یہ اپنا اور نکاح کر سکیں. مثل ما انفقوا، اتنا دے دو جو انہوں نے خرچ کیا. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جس پر کہ تم ایمان رکھتے ہو. یا ایوہ النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اے نبی جب آپ کے پاس مسلمان خواتین آئیں بیعت کرنے کے لیے، علی اللہ یشرکن باللہ شیئن، خواتین سے بیعت جو ہے اس کا تفصیلی ذکر یہاں قرآن میں ہے، کس کس بات پر جو ہے وہ بیعت ہوگی، عہد کس بات پر لیا جائے گا، علی اللہ یشرکن باللہ شیئن، اس پر کہ وہ شریک نہ ٹھہرائیں اللہ کے ساتھ کسی کو بھی، یعنی شرک نہ کریں، ولا یسرقنا، اور نہ وہ چوری کریں گی، ولا یزنینا، اور نہ ہی زنا کریں گی، ولا یقتلنا اولادہن، اور نہ ہی اپنی اولاد کو قتل کریں گی جیسے کہ مشرکانہ دور میں ہوتا تھا، ولا یاتین ببہتان بین ایدیہن وارجلہن، اور نہ وہ کوئی بہتان باندھیں گی جو ان کے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان سے ہو، یعنی کسی پر کوئی جھوٹا دعویٰ کر دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی قسم کھا لینا، یا کسی پر زنا کی تہمت لگا دینا، اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں کریں گی. ولا یعصینک فی معروف، اور نیکی کے معاملات میں، دین کے معاملات میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی. فبایعہن، جب وہ آئیں بیعت کے لیے ان باتوں پر عہد کرنا چاہیں تو اب آپ ان سے بیعت لے لیجئے، ان کی بیعت قبول کر لیجئے. واستغفر لهن اللہ، اور ان کے لیے اللہ سے استغفار بھی کیجئے، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اہل ایمان دوستی مت کرو ان لوگوں سے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے. مغضوب علیہم میں سر فہرست ہیں یہود، اور پھر وہ مشرکین عرب جو مسلمانوں کو تنگ کر رہے تھے، ان سے دوستی مت رکھنا کبھی بھی. قد یئسوا من الآخرہ، یہ لوگ آخرت سے اتنے ہی مایوس ہیں، یعنی آخرت کے انجام سے. کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے کہ مایوس ہیں یہ کفار قبر والوں سے، جیسے کہ کافروں کا یہ کہنا ہے کہ جو قبر میں ایک دفعہ چلا گیا وہ دوبارہ کبھی زندہ نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے یہ بھی مایوس ہیں آخرت سے. یہ ہے سورہ ممتحنہ جو مکمل ہوئی، اس کے بعد ہے سورہ صف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، اور وہ سب کے جو زمین میں ہے، اور وہ العزیز ہے، غالب ہے، الحکیم ہے، حکمت والا ہے. سورہ حدیث سے جن 10 سورتوں کا آغاز ہوا تھا، یہ تیسری سورت ہے جس میں تسبیح سے اس کا آغاز ہو رہا ہے. سبح للہ، سورہ حدید کا آغاز بھی ہوا سبح للہ ما فی السماوات والارض، سورہ حشر کا آغاز ہوا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اس سورت کا پھر آغاز انہی الفاظ سے ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اس صورت میں ہے جو بہت اہم انقلابی پیغام ہے مسلمانوں کے لیے، جو سب سے زیادہ کھٹکتا ہے آج امریکہ کی نگاہ میں اور نیٹو کی نگاہ میں، اسلام دشمن قوتوں کی، جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اس میں تو پیغام ہے جہاد اور قتال کا، اور وہ سب یہود نصارہ مشرکین سب کے خلاف ہے، لہذا یہ ہے کبھی جلا کے اس کو کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ اور کرتے ہیں، جو کچھ اس کے ساتھ کر رہے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے، اس لیے کہ ہم کمزور ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن یہ ہے وہ پیغام قرآن کا جو انہیں بالکل وارا نہیں کھاتا. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، دیکھیے انداز بڑا تیکھا ہے، جھنجھوڑنے کا ہے، اہل ایمان کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ دعویٰ ہے ایمان کا، جب ایمان کے تقاضے سامنے آتے ہیں، اللہ کا یہ حکم ہے نکلو جنگ کرو قتال کرو انفاق کرو، اب قدم پیچھے ہٹنے لگتے ہیں. یہ تو قول و فعل کا تضاد ہے. اللہ کو رب مانا ہے تو اس کا ہر حکم مانو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور نمائندہ مانا ہے تو ان کی ہر بات کی اطاعت کرو. یہ کیا ہے؟ یہ تو بالکل ہی دوگلا پن ہے، قول و فعل کا تضاد. لما تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کے نزدیک یہ بات بڑی بیزاری والی ہے، اللہ کے غصے کو بھڑکانے والی ہے کہ تم کہو جس پر تمہارا عمل نہ ہو. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، اس آیت کو کہاں لے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے راہ میں قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، صفن صفیں باندھ کر، کانہم بنیان مرصوص، جیسے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں، ایک چٹان ہوں مضبوط. اللہ کو تو محبت ان سے ہے. وہ جو مصلحت در دین عیسیٰ غار و کوہ اور مصلحت در دین ماں جنگ و شکوہ، یہ مولانا رومی کا شعر ہے کہ عیسائیوں کے مذہب میں سب سے بڑی جو ہے نیکی یہ ہے کہ غار میں اور کھو میں چھپ کر بس اور وہاں الگ ہو کر اللہ کی بندگی کرتے رہو صبح شام. اور ہمارے دین میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں، سب سے بڑی نیکی ہے کہ اللہ کے راہ میں جنگ کرو قتال کرو، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. زمین آسمان کا فرق. تو یہ ہے کہ جس کی وجہ سے، بہرحال وہ ہمارے دشمن ہیں، ہم مسلمان نہیں بھی ہیں تب بھی انہیں اندیشہ ہے کہ کہیں مسلمانوں کو کہیں اپنی دین کے تقاضے ان کے سامنے نہ آ جائیں، لہذا نصاب سے بھی اول تو سارا بدل دو ورنہ کھرج دو اس میں سے قرآنی آیات اور یہ افکار، یہ ایسی فکر، یہ سب کچھ کھرج دیا جائے. اور ہمارے جو بھی سارے اسلامی حکمران ہیں وہ سب اسی کام میں لگے ہوئے ہیں آج کل، بشمول مسلم لیگ کی حکومت کے، کہ ایسی آیات کو نکال دیا جائے، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. تو یہ کام جو ہے یہ ہو رہا ہے بڑے پیمانے پر، لیکن قرآن کا پیغام یہی ہے اور یہ محفوظ ہے قیامت تک. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً، اللہ کو تو محبوب وہ لوگ ہیں جو جنگ کرتے ہیں اس کی راہ میں صفیں باندھ کر، کہ انہم بنیان مرصوص، گویا کہ دیوار ہیں سیسا پلائی ہوئی. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور جب کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے، علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، یا قوم لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ علیکم، اے میری قوم کیوں مجھے تنگ کرتے ہو ستاتے ہو حالانکہ خوب جانتے ہو تم کہ میں ہوں اللہ کا رسول تمہاری جانب. یہ جس خاص طور پر انہیں سب سے زیادہ تکلیف اور اذیت اس وقت پہنچی تھی جب قوم نے جہاد سے انکار کر دیا تھا. وہ مرحلہ آیا تھا کہ حکم ہو گیا تھا فلاں شہر میں داخل ہو جاؤ، لیکن بہرحال اس کے لیے جہاد اور قتال کرنا پڑے گا، اللہ کا وعدہ ہے تم ایک مرتبہ حملہ کرو گے اللہ تمہیں کامیابی دے دے گا. قوم بہرحال اس وقت بزدلی کا شکار تھی، صاف جواب دے دیا. وہ قتال کا مرحلہ جب ان کی ہسٹری میں آیا تھا تو ان کی طرف سے صاف جواب آ گیا. تو یہ سب سے بڑی اذیت تھی حضرت موسیٰ کے لیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي، جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ اے میری قوم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو تکلیف دیتے ہو، وقت تعلمون انی رسول اللہ علیکم، اور خوب جانتے ہو تم کہ میں ہی اللہ کا رسول ہوں تمہاری جانب. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم، تو جب وہ ٹیڑے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، اے بنی اسرائیل میں ہوں اللہ کا رسول تمہاری جانب. مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اپنے سے سابقہ کتاب یعنی تورات کی. ومبشرا برسول، اور بشارت دینے کے لیے آیا ہوں ایک ایسے رسول کی، یاتی من بعد اسمہ احمد، جو میرے بعد تشریف لائیں گے اور ان کا نام نامی ہوگا احمد صلی اللہ علیہ وسلم. فلما جاءہم بالبینات، اور جب وہ آئے ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر، قالوا ھذا سحر مبین، اس قوم نے حضرت عیسیٰ کو ہی نبی ماننے سے انکار کر دیا. وہ اتنے بڑے بڑے نشانیاں لے کر آئے تھے تو قوم نے کہا یہ تو کھلا کھلا جادو ہے. ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ پر جھوٹی بات منسوب کرے اللہ کی جانب. وهو يدعى الى الاسلام، حالانکہ اسے بلایا جا رہا ہو اسلام کی طرف، آؤ اللہ کی طرف، اس کے دین کی طرف، توحید کی طرف، اور وہ پھر کہے کہ نہیں ہم تو نہیں مانتے، رسالت کو نہیں مانتے، اللہ کو ہی نہیں مانتے. والله لا يهدي القوم الظالمين، اور اللہ ایسے ظالموں کو، بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا. جہاں خاص طور پر مشرکین کا ذکر ہو رہا، مشرکین عرب. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، حضرت موسیٰ کے پیروکاروں کا بھی ذکر ہو گیا، حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں کا بھی ذکر ہو گیا، مشرکین عرب کا بھی ذکر ہو گیا. اب آ رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ سارے یہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو، اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. واللہ متم نوری، اور اللہ تو اس نور کو مکمل کر کے رہے گا. یہ اپنی سازشوں سے اسلام کے چراغ کو گل کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے پورا زور لگایا ایڑی چوٹی کا. مولانا ظفر علی خان کا شعر زبان پر آ جاتا ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. تو بہرحال انہوں نے ہر طرح سے کوشش کی تھی اسلام کو نیست و نابود کرنے کی، اس میں یہودی بھی، عیسائی بھی، اور مشرکین عرب بھی. واللہ متم نوری، اللہ اپنے اس نور کو مکمل کر کے رہے گا. یہ نور ہدایت قرآن جو نازل ہو رہا ہے یہ مکمل ہوگا اور دین بھی کامل ہوگا. ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں کو یہ بات کتنی ہی ناپسند ہو. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق، وہی ہے اللہ کے جس نے بھیج دیا اپنے رسول کو الہدا دے کر اور سچا دین دے کر، وہی نظام شریعت مکمل میزان دے کر. ليظهره على الدين كله، یہ اب اس لیے نہیں دیا گیا ان کو میزان اور نظام دین، پورا دین، کہ اس کی صرف تلاوت کرو، اس پر ریسرچ پیپر جو ہیں وہ تیار کر لیا کرو، اس پر تھیسس لکھ لیا کرو، نہیں. اب یہ دین غالب ہوگا. لیظہرہ، بھیجا اس لیے اللہ نے اس رسول کو کہ وہ غالب کر دیں اس دین کو، علی الدین کلہ، تمام ادیان پر یا کل نظام زندگی پر. دین کہتے ہیں نظام اطاعت، دین الملک، بادشاہ کا دین، جس میں بادشاہ کو سوورن مانا جاتا ہو، سپریم اتھارٹی وہ ہو، قانون بنانے کا اختیار وہ ہو. اللہ کا دین غالب تب ہوگا جب اللہ کو سپریم اتھارٹی مان لیا جائے، سوورن مان لیا جائے، اسی کا قانون نافذ ہو. یہ ہو کر رہے گا. صرف یہی نہیں ہے کہ قرآن پڑھ کے سنا دیا جائے گا اور لوگوں کے ذاتی اخلاق بدل جائیں، اعمال بدل جائیں، نیک ہو جائیں، نہیں. مشن یہ بھی ہے کہ اللہ کا دین بھی غالب ہو. اور یہ غالب کب ہوگا؟ یہ جہاد اور قتال سے ہوگا. باطل قوتیں جو ہیں وہ چھوڑتی نہیں ہیں، وہ اس زمین کے اوپر جو ہیں وہ قابض ہیں، زمین اللہ کی ہے، وہ غاصب قوتیں ہیں. جو بھی اللہ کے دین کے علاوہ کوئی نظام ہے وہ غاصبانہ نظام، اور اللہ کے وفاداروں کے لیے لازم ہے کہ اس غاصبانہ نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر جو دین حق ہے، جو صحیح ہے، جو ہونا چاہیے اس زمین پر، اختیار اصل میں اللہ کا ہے اور جورسڈکشن اسی کی ہونی چاہیے. اصل جو ہے حق ہے ہی اس کا کہ اللہ کا نظام یہاں پر نافذ ہو، باقی لوگ جو ہیں وہ اس حق کو دبائے بیٹھے ہیں، اللہ کے نظام کو نافذ نہیں ہونے دیتے. لہذا یہ ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی جزیرہ نما عرب پر دین قائم ہو گیا تھا، غالب ہو گیا، اور اس کے بعد انٹرنیشنل فیز کا بھی آغاز کر دیا آپ نے، جسے صحابہ سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے دین کے، اور سب سے بڑھ کر وفادار تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. چنانچہ انہوں نے اس کے بعد کیا کیا، رومن امپائر، پرشین امپائر، دونوں سے جنگ مول لے کر بڑے علاقے پر اللہ کا دین قائم کر دیا. وہ تو سلسلہ چل رہا تھا، لیکن بہرحال وہ حادثہ ہوا، اس کی وجہ سے رکا ہے وہ حادثہ کربلا وغیرہ، اور اس سے پہلے فتنہ ابن سبا. لیکن اصل میں یہ مشن ہے مسلمانوں کا، اور اس کے لیے جہاد اور قتال لازمی ہے. لہذا آگے الفاظ آ رہے ہیں, وہی مضمون آئے گا کہ اللہ نے تو طے کر دیا ہے, ولو کرہ المشرکون, چاہے مشرکوں کو یہ بات کتنی ناپسند ہو. دین کیسے غالب ہوگا؟ کیا صرف دعاؤں سے ہو جائے گا؟ نہیں, اسی میں امتحان ہے تمہارا, تمہیں قربانی دینی پڑے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم, اہل ایمان کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایک ایسی تجارت, ایک ایسا بارگین اللہ سے کر لو کہ جو تمہیں نجات دے دے عذاب علیم سے. کون نہیں چاہے گا کہ یہ بارگین ہو, ایسی تجارت جو ہے وہ تو اس سے زیادہ سود مند کوئی ہو نہیں سکتی. تو کیا کرو؟ تؤمنون باللہ ورسولہ, تفسیر اس کی یہ ہے کہ اللہ اور رسول پر پختہ یقین رکھو, وہ تصدیق قلبی والا ایمان, صرف زبان کی نوک والا نہیں. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں, اپنے مال بھی لگاؤ اس میں اور اپنی جانیں بھی اس میں کھپا دو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ, یہ ہے تمہارے حق میں بہتر اگر تم سمجھو. دین غالب ہوگا, اس کے لیے قربانیاں رسول دیں گے, ان کے ساتھی دیں گے, تبھی تو ان کا اتنا اونچا مقام بنے گا. ورنہ اللہ ایک آنے واحد میں پوری دنیا پر اللہ اپنا نظام غالب کر سکتا ہے. یہ تو اس نے لوگوں کو اعزاز دینا ہے جنہوں نے قربانیاں کی ہیں, جو واقعی اللہ اور رسول کے وفادار ہیں. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بأموالکم وانفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو. یغفر لکم ذنوبکم, اس کے نتیجے میں اللہ تمہارے گناہ بھی بخش دے گا. ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار, اور داخل کرے گا تمہیں ان باغات میں جن کے دامن میں چشمے اور ندیاں رواں ہوں گی. ومساکین طیبۃ فی جنات عدن, اور وہ باغات عدن کے اندر عمدہ مکانات جو تمہیں ملیں گے وہاں پر. ذالک الفوز العظیم, یہی ہے عظیم کامیابی, بڑی کامیابی, اصل کامیابی. واخرا تحبونها, ایک اور چیز اے مسلمانوں تمہیں پسند ہے. نصر من اللہ وفتح قریب, یعنی اللہ کی مدد اور قریب ہی ظاہر ہونے والی فتح بھی ملے. تم سب کچھ اللہ کے رستے میں لگا دو, کھپا دو, اللہ نے اس کا بھی وعدہ کر لیا ہے. وبشر المؤمنین, دنیا میں بھی وہ تمہیں فتح عطا کرے گا. بشارت دے دیجیے اے نبی سچے اہل ایمان کو. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اہل ایمان اللہ کے مددگار بن جاؤ. عجیب سی بات لگتی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے مددگار بن جاؤ. یہ دعوت وہی ہے کہ اللہ کے دین کو اس کی زمین پر قائم کرنے کے لیے, اس کی جورسڈکشن کو دوبارہ جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے کے لیے جو تم کام کرو گے اللہ کے نزدیک یہ اللہ کی مدد ہے. اللہ تعالیٰ اسے اپنی مدد سے تعبیر فرما رہے ہیں, ورنہ اللہ تو آئین واحد میں سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن یہ مقام تمہیں ملے گا اگر اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جہاد و قتال کرتے ہو, تو گویا اللہ کے مددگار ہو. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین, جیسے کہ کہا تھا عیسی ابن مریم نے علیہ السلام اپنے حواریین سے, من انصاری الی اللہ, کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں. قال الحواریون نحن انصار اللہ, تو کہا تھا ان کے حواریین نے, ان کے ساتھیوں نے جو مٹھی بھر تھے, گنتی کے چند تھے لیکن انہوں نے واقعی محنت اور سرفروشی کی تھی, نحن انصار اللہ, ہم ہیں اللہ کے مددگار. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفۃ, تو بنی اسرائیل کا ایک طبقہ ایمان لے آیا اور ایک طبقہ جو ہے اس نے کفر کا رستہ اختیار کیا, اگرچہ ایمان لانے والے بہت کم تھے. عظیم اکثریت نے حضرت عیسیٰ کا انکار کر دیا, انہیں رسول ماننے سے انکار کر دیا. لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوا؟ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ, تو جو ایمان لے آئے تھے ہم نے ان کی مدد کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں. فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ, اور پھر وہ جو مٹھی بھر حواری تھے انہیں کی محنت رنگ لائی ہے, اور اس کے کچھ عرصے کے بعد یہودی مغلوب ہو گئے اور عیسائی جو ہیں وہ غالب ہو گئے. جو اللہ کے سچے وفادار تھے وہی غالب ہو کر رہے, انہیں کو اللہ نے فتح عطا فرما دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کے بعد ہے سورہ جمعہ. ان دونوں صورتوں میں بڑا گہرا ربط ہے. سورہ صف آپ نے سن لی, معلوم ہو گیا کہ اصل تقاضا کیا ہے مسلمانوں سے, اللہ اور رسول کی وفاداری, اور اس کی وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی زمین پر اس کا نظام قائم کرو, اور اس راہ میں جہاد اور قتال جو کریں گے ان کے لیے اللہ کے بڑے اچھے وعدے ہیں، اور دین غالب ہوگا اسی طریقے سے جہاد اور قتال، اور یہ سلسلہ رہے گا جب تک کل روح ارضی پر اللہ کا دین غالب نہیں ہو جاتا. مسلمانوں کے ذمے ہے یہ کام. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اقبال نے بہت پہلے کہہ دیا تھا. لیکن اس کے لیے وہ جماعت کیسے تیار ہوگی، اس کی تربیت کیسے کی جائے گی، جس کو حزب اللہ کہا گیا ہے، جو اللہ کی پارٹی ہے. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جماعت کیسے تیار کی تھی، اگلی سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تسبیح کرتی ہے اللہ کی جو بھی کچھ آسمانوں میں ہے، جو شے بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. الملک القدوس العزیز الحکیم. وہ اللہ کون ہے؟ بادشاہ حقیقی ہے، القدوس ہے، مجسم پاکیزگی ہے، العزیز ہے، الحکیم ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم. وہی ہے جس نے اٹھایا ہے امیین میں ایک رسول کو جو انہی میں سے ہے. یتلو علیہم آیاتہ. وہ رسول کیا کرتے ہیں؟ وہ چار کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے، جس کے ذریعے سے وہ جماعت تیار ہوئی، صحابہ کی جماعت، جسے قرآن نے حزب اللہ کہا. یتلو علیہم آیاتہ. رسول انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں. قرآن کے ذریعے ایمان کا بیج ان کے دلوں میں ڈالا جا رہا ہے، ایمان اور یقین کا. ویزکیہم. اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، اصلاح باطن، کہ دنیا نہیں ہے اصل، آخرت ہے. دنیا تو راہ گزر ہے، یہ تصور دینا کہ اصل زندگی آخرت کی ہے اور دنیا تو صرف ایک گزرگاہ ہے، اس سے زیادہ اس سے دل مت لگاؤ. اب یہ تزکیہ ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اور انہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی شریعت کے احکام بھی بتاتے ہیں اور دین کی جو حکمتیں ہیں اور جو مقصد بعثت ہے اور جو منتہائے مقصود ہے ایک مسلمان کے کرنے کا، وہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی رہنمائی کرتے ہیں. یہ چار کام کیے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس سے وہ ایک جماعت صحابہ کی تیار ہوئی ہے، سرفروشوں کی جماعت، اور جسے بالآخر اللہ نے غلبہ عطا کیا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اگرچہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ. اور انہی میں سے ان دوسروں میں بھی اللہ نے اس رسول کو مبعوث کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت صرف امیین کے لیے نہیں ہے، اہل عرب کے لیے نہیں ہے. وآخرین منہم. کچھ اور بھی ہیں مسلمانوں میں جو شامل ہوں گے. لما یلحقو بہم. جو ابھی تک شامل نہیں ہے، یعنی عربوں کے علاوہ پوری دنیا باقی سب کی سب اس میں آ گئی. وہو العزیز الحکیم. اور وہ العزیز ہے، غالب ہے، الحکیم ہے، حکمت والا ہے. ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ ہے اللہ کا فضل، وہ عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے. جسے یہ تربیت میسر آ گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جس نے اس مشن کو اپنا مشن قرار دے دیا، یہ سب سے بڑا فضل ہے. واللہ ذو الفضل العظیم. اور اللہ بڑے فضل والا ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها. مثال ان لوگوں کی جن پر تورات جو ہے، جن پر لادی گئی تھی، ترجمہ کیا ہے یہاں پر ترجمہ کرنے والے نے، یعنی اٹھوائی گئی تھی تورات، جنہیں حامل تورات بنایا گیا تھا. ثم لم یحملوها. اور پھر انہوں نے اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا، وہ اس کے صحیح حامل ثابت نہیں ہوئے. کمثل الحمار. اس گدے کسی ہے، یحمل اسفارا، کہ جو عالمانہ کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو چار باتیں آئیں، یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ، آپ دیکھیں تو وہ چاروں اثر میں قرآن ہی کے گرد گھوم رہی ہیں. قرآن کے ذریعے ہی آپ نے جو یتلو علیہم آیات ہی، پھر تزکیہ بھی کیا ہے قرآن کے ذریعے، پھر وہ آیات جو ہیں کتاب کی تعلیم بھی دی ہے اور حکمت کی تعلیم بھی دی ہے. حکمت کا سب سے بڑا خزانہ قرآن مجید ہے. یہ قرآن ہے اب آئندہ کے لیے مرکز و محور، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به لن تضلوا ابدا کتاب اللہ، کہ میں تو چھوڑ چلا ہوں تمہیں، میں چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہارے اندر وہ شے کہ اگر اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ ہے. اور ایک اور حدیث میں کتاب اللہ و سنتی، اس کی مزید تشریح ہے، اللہ کی کتاب اور میری سنت، اس کو مضبوطی سے تھامنا ہے. اگر اس کو چھوڑ دیا تو پھر وہ ایمانی جذبات بھی جو ہیں وہ بھی پگھل جائیں گے، غیر مؤثر ہو جائیں گے اور پھر وہی ہوگا جو اس وقت دنیا میں حال ہے مسلمانوں کا. لہذا جو سلوک کیا تھا اہل کتاب نے, یہودیوں نے اپنی کتاب تورات کے ساتھ, کہیں تم یہ نہ کر بیٹھنا. مثل الذین حملوا التوراۃ, مثال اس قوم کی جس پر جو ہے وہ کتاب تورات جن سے اٹھوائی گئی تھی, جنہیں حامل بنایا گیا تھا, ثم لم یحملوها, اور پھر انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا, اس کے ساتھ ان کا وہ تعلق نہیں تھا جو ہونا چاہیے تھا, اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا. کمثل الحمار یحمل اسفارا, اس قوم کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر عالمانہ کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہو. اسی کو قیاس کر لیجئے ہمارے لیے, ہم سے کون سی کتاب اٹھوائی گئی ہے, ہم کون سی کتاب کے حامل ہیں, یہ قرآن, اور اگر ہم اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتے, قرآن کو واقعی جو ہے اپنے لیے راہبر نہیں بناتے, اس کے ساتھ ہمارا وہ مضبوط تعلق نہیں ہے کہ جو ہونا چاہیے جو صحابہ کا تھا, تو پھر ہمارے لیے بھی یہی مثال ہے کہ مثل الحمار یحمل اسفارا. اس آئینے میں ہم اپنی تصویر دیکھ سکتے ہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. یا قل یا ایھا الذین ھادوا, اے نبی فرما دیجئے کہ اے وہ لوگوں کے جو یہودی ہوئے ہو, ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس, اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے ولی ہو, دوست ہو, چہیتے ہو تمام لوگوں کے مقابلے میں, ان کے بجائے اللہ نے تمہیں اپنا محبوب بنا رکھا ہے, فتمنوا الموت, تو پھر موت کی تمنا کرو, ان کو تم صادقین, اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. یہودی کہتے تھے نا کہ ہم نحن ابناء اللہ واحباؤ, ہم اللہ کے بیٹوں کی مانند ہیں, بڑے چہیتے ہیں, بڑے لاڈلے ہیں. تو اب ایک لٹمس ٹیسٹ ان کو دے دیا گیا کہ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم اللہ کے بہت قریب ہو, چہیتے ہو, لاڈلے ہو, تو پھر تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے تاکہ جلد از جلد وہاں پہنچو اور پھر اللہ کا تمہیں قرب بھی حاصل ہو, اس کی نعمتیں اور نوازشات بھی تم پر ہوں. ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم, اور یہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے موت کی ان کاموں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے کمائی بھیجی ہوئی ہے, جو ان کے اعمال ہیں ان کو پتا ہے, کبھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے. یہ سب سے زیادہ ڈرپوک ہیں اس معاملے میں, موت سے بھاگنے والے دنیا پرست. واللہ علیم بالظالمین, اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے, باخبر ہے. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم, کہہ دیجئے کہ وہ موت جس سے تم فرار حاصل کرتے ہو, بھاگتے ہو, وہ تو تمہیں آ کر تم سے ملاقات کرے گی, اس کا جو بے رحم پنجہ ہے اس کی دبوچ میں تم آؤ گے, اس کی گرفت میں. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ, اور پھر تم لوٹا دیے جاؤ گے اس ہستی کی طرف جو وہ اللہ کے جو جاننے والا ہے چھپی اور ظاہراً سب باتوں کا. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, اور پھر وہ جتلا دے گا جو عمل تم نے کیے ہیں اپنی زندگی میں, سب سامنے لے آئے جائیں گے. اس پورے کے اندر جو لیسن ہے ہمارے لیے کیا ہے کہ اگر اللہ کی کتاب کو ہم چھوڑ بیٹھے تو ہمارا حشر بھی یہود والا ہوگا, لہذا اس انجام سے بچنا ہے تو پھر مضبوطی سے تھامو اس کتاب کو, اس کے حقوق ادا کرو, اس کو پڑھنا, اس کو سمجھنا, اس پر عمل کرنا, اس کو قائم کرنا, اس کے دیے ہوئے نظام کو اس دنیا میں اور اسے تمام انسانوں تک پہنچانا, یہ مسلمانوں کی ذمہ داریاں ہیں, اور حقوق ادا تبھی ہوں گے جب ہم ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا اہتمام کریں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, اہل ایمان جب اذان دی جائے نماز کے لیے جمعے کے دن, فاسعوا الی ذکر اللہ, تو دوڑو اور لپکو اللہ کی یاد کی طرف, وذروا البیع, اور چھوڑ دو کاروبار دنیاوی, دنیا کے تمام کام چھوڑ کر اب متوجہ ہو جاؤ, اس جمعے کی تیاری شروع کر دو اور اس کے لیے اپنے آپ کو وہ وقت خاص کر دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو. جمعہ کیا ہے, جمعے کا نظام, اس پر کبھی غور کیا آپ نے؟ کیونکہ ہمارے ہاں تو جس قسم کی گفتگویں ہوتی ہیں, عام لوگ تو آتے بھی اس وقت ہیں جب اردو کا جو خطاب ہے وہ ختم ہو گیا ہو, اور عربی کے جملے جو ہیں چند متبرک جملے ہم سن لیں, اس کے بعد نماز ادا کر لیں, ہمیں پتہ ہی نہیں اس کا مفہوم کیا ہے جو عربی میں خطبہ دیا جاتا ہے. جمعے کا نظام اصل میں قرآن مجید کی تعلیم کا یہ ایک ہفتہ وار پروگرام تھا جو پوری امت میں رائج کیا گیا ہے. اسی لیے احادیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کان علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان, جمعے میں آپ کے دو خطبے ہوتے تھے، یجلی صبح نہما، بیچ میں آپ تھوڑی دیر کے لیے تشریف بھی رکھتے تھے. یہ کام تو اب بھی ہوتا ہے، خطبے بھی دو ہوتے ہیں اور جو خطیب ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتا بھی ہے، اس لیے کہ یہ سنت سے ثابت ہے. لیکن کرتے کیا تھے؟ یقرا القرآن ویذکر الناس، قرآن کی آیات کی تلاوت فرماتے تھے اور ان کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، وعظ کہتے تھے. یہ قرآن کی تعلیم کا ایک فورم ہے، ہفتے وار فورم، تاکہ امت کا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط جڑا رہے. ہم نے اسے جو ہے وہ ایک رسم بنا دیا ہے. تقریریں بھی ہوتی ہیں اکثر، لیکن جو اکثر تقریریں ہوتی ہیں ان کا تعلق قرآن اور اس ہدایت سے کم ہوتا ہے. اور موضوعات بہت سارے ہمارے پاس ہیں جمعے کے خطابات کے لیے. بہرحال اس کو سمجھ لیجئے، اس کا اس صورت میں یہ کیوں لایا گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس طریقے سے آپ نے وہ جماعت پیدا کی ہے قرآن کے ذریعے سے، اور قیامت تک کے لیے اس نظام کو آگے قرآن کی تعلیم کا جو ہے جو امت کے اندر رائج کر دیا، جو سب تک پہنچے، وہ یہ جمعہ کا نظام، تاکہ انہیں اپنا مشن یاد رہے لوگوں کو، مسلمانوں کو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو. فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، اور جب نماز ختم ہو جائے تو پھر منتشر ہو جاؤ زمین میں، یعنی پھیل سکتے ہو اب. اس لیے کہ یہی جو عبادت کے لیے یہود کے ہاں ہفتے کے روز، ہفتے کا دن، سبت کا دن معین تھا، لیکن اس میں پابندی کیا تھی کہ پورا دن اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر لو، اس میں کوئی کاروبار نہیں کر سکتے دنیاوی. اس امت میں اللہ تعالی نے جو نرمی اور سہولت کے مختلف پہلو رکھے ہیں، اس میں سے یہ بھی ہے کہ اذان جمعہ سے لے کر اور نماز کے ختم ہو جانے تک یہ وقت ہے خاص. اس سے پہلے بھی تجارت کر سکتے ہو، دنیاوی مصروفیات میں مشغول ہو سکتے ہو، اور اس کے بعد بھی. تو جب نماز ختم ہو جائے تو اب تم زمین میں پھیل جاؤ. وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی اپنی معاش کے لیے بھاگ دوڑ ہے، دنیاوی اور کام ہے، وہ سب اس کی اجازت ہے. وذکر اللہ کثیر لعلکم تفلحون، ہاں اللہ کو کثرت سے یاد رکھو، کھڑے بیٹھے اٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، اور جب دیکھی انہوں نے ایک تجارت یا کچھ تماشا، انفضوا إليها، اسی کی طرف بکھر گئے. یہ ایک واقعہ ہوا تھا مدنی دور میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے جمعے کا، اور روایات سے آتا ہے کہ اس وقت نماز پہلے ہوتی تھی ان دنوں میں اور خطبہ بعد میں ہوتا تھا، جیسے عید پر اب بھی ہے. عید کی نماز دو گانا عید پہلے پڑھتے ہیں، خطبہ اس کے بعد ہوتا ہے. تو جمعے کا نظام بھی اس وقت اس طرح سے تھا. تو آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، نماز ہو چکی تھی اور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو ایک قافلہ آیا. جب قافلہ وہاں آتا تھا مدینہ میں، چھوٹی سی بستی تھی، تو ظاہر بات اونٹ کی گلے میں گھنٹیاں ہوتی ہیں، اس سے پتہ چل جاتا تھا کہ قافلہ آ گیا ہے باہر سے. اجناس کی قلت تھی، کچھ قحط کا سا عالم تھا، تو لوگوں کو تھا بھی کہ ہمیں کچھ مل جائے. تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ آواز سن کر چلے گئے، اٹھ کے چلے گئے، اس قافلے کی طرف متوجہ ہو گئے. تو اس پر گرفت فرمائی ہے اللہ تعالی نے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کوئی تجارت، کوئی سودا بکتا ہوا یا کوئی تماشا، کھیل تماشا، انفقوا الیہا، تو وہ بکھر گئے اس کی طرف، چلے گئے اسی کی جانب. وترکوک قائما، اور اے نبی آپ کو چھوڑ دیا انہوں نے کھڑا ہوا، آپ کھڑے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور مسلمان ادھر متوجہ ہو گئے. قل ما عند اللہ خیر من اللہ ومن التجارہ، فرما دیجئے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس کھیل تماشے سے اور تجارت سے کہیں بہتر ہے. جو اصل میں اس کا حاصل ہے جمعے کا، اس کی جو برکات ہیں ان کو تم ان کو اندازہ نہیں کر سکتے، وہ بہت ہی اللہ نے تمہارے لیے اس میں خیر رکھا ہوا ہے. واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ ہے بہترین رزق عطا فرمانے والا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.